جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم آپ کے شرعی اور فقہی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور مزید شرعی مسائل سے آپ کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاص کر آج ابتداءً جو گفتگو ہم کریں گے، اس کا تعلق بیرون ملک کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان سے لوگ پوچھنے آتے ہیں، اور خاص کر نو مسلموں کے ساتھ جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو درپیش مسائل سے متعلق ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو ایسی صورت میں اس کی سابقہ ازدواجی زندگی کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے نکاح کا کیا حکم ہوگا، اس کی سابقہ بیوی بیوی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس سے متعلق احکام آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، تو اگر میاں اور بیوی دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کا اگر وہ نکاح کے ذریعے سے پہلے اپنے سابقہ مذہب کے مطابق رشتہ ازدواج کے اندر بندھے ہوئے تھے، میاں بیوی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، تو وہی نکاح ان کا سابق والا، ان کے مذہب والا نکاح ہی برقرار رہے گا، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، احتیاطاً تجدید نکاح کریں اسلامی طریقہ کار کے مطابق تو بہتر ہے. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرتا ہے، اگر شوہر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا کہ تمہارے شوہر نے اسلام قبول کر لیا، لہذا تم بھی چاہو تو سچے دل سے اسلام قبول کر لو. اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو بھی ان کا نکاح باقی رہے گا، اور اگر وہ انکار کر دیتی ہے اسلام قبول کرنے سے، تو اب ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور مسلمان جو شخص ہوا ہے اس کا نکاح جو ہے وہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ نکاح ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وہ آگے کسی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اور اگر دوسری صورت پائی جائے کہ عورت جو ہے وہ اسلام قبول کرے اور شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا، شوہر اگر اسلام قبول کرنے سے منع کر دے، تو 3 مینسز تک، عورت کے 3 مینسز گزرنے تک انتظار کیا جائے گا. اگر 3 مینسز گزرنے تک شوہر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ان کا پچھلا والا نکاح ہی باقی ہے. اور شوہر پر اسلام پیش نہیں کیا، یا کیا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد 3 مینسز گزر گئے، تو اس صورت کے اندر بھی عورت کا اپنے پچھلے شوہر سے نکاح ختم ہو جائے گا، اس کا نکاح باقی نہیں رہے گا. اب وہ 3 مینسز گزر گئے، اس کے بعد وہ کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے. یہ شرعی احکام ہم بیان کر رہے ہیں، قانونی اعتبار سے جو بھی تقاضے ہیں ان کو بھی بہرحال ساتھ پورا کر لیا جائے، تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر مسلمان کا نکاح یا کسی کافر کا نکاح جو ہے وہ کتابیہ عورت سے تھا، کتابیہ یعنی وہ یہودی یا نصرانی عورت جو کہ اپنے مذہب یہودیت اور عیسائیت پر قائم ہے، اس سے نکاح تھا کسی کافر شخص کا، اور اب اس کافر شخص نے اسلام قبول کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ عورت کتابیہ اسلام قبول نہیں کرتی تو بھی ان کا نکاح تو اگرچہ باقی رہے گا، لیکن بہرحال شوہر کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ اس کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کر دے، کہ اس سے نکاح باقی رکھنے میں کئی مفاسد کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر دوبارہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے وہ لوٹ جائے، یا کل کو آگے ہونے والی اولاد جو ہے وہ اس کے کفر اس کی تربیت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے، اگر طلاق نہیں دے گا تو کتابی عورت سے نکاح بہرحال باقی رہے گا، بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق دے کے چھوڑ دے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی۔ یہ مسائل ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا۔ بسا اوقات جب لوگ اسلام قبول کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ سوالات پوچھتے ہیں، اور چونکہ نو مسلم ہے یا انٹرسٹڈ ان اسلام ہے تو اس کی علماء اہل سنت سے یا دین کے مفتیان کرام سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہوتا، تو وہ عمومی طور پر نظر آنے والے مسلمانوں سے ہی یہ مسائل جو ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کچھ ابتدائی بنیادی جو ہے وہ اس بارے میں معلومات سے آپ کو آگاہ کیا ہے تاکہ آپ اسے یہ گائیڈ کر سکیں۔ باقی مزید تفصیل کے لیے آپ بالکل اس کا رابطہ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی بھی سنی مفتی صاحب سے یا دار الافتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے احکام جو ہم نے بیان کیے اس وقت جبکہ ان کا پچھلے مذہب میں نکاح تھا، اگر پچھلے مذہب میں نکاح ہی ان کا نہیں تھا بلکہ جس طرح آج کل جو ہے وہ یورپ کے اندر یا ویسٹرن کلچر کے اندر بغیر نکاح کے فقط جو ہے وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کے تحت آپس میں لوگ ساتھ رہتے ہیں یا پارٹنر کے طور پر جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق بھی نکاح نہیں کرتے، تو وہ بہرحال ان کا نکاح آپس میں نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہی ہے، بدکاری ہی ہے۔ تو وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو دونوں کرتے ہیں تو دونوں کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق نکاح کرنا ہوگا، کوئی ایک قبول کرتا ہے تو اس کو دوسرے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ آگے عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا یا رہنا چاہتی ہے تو اسے اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس کے بعد نکاح اسلامی طریقہ کار کے مطابق کر کے آپس میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ تھے عمومی احکام۔ البتہ یہ بھی یہ بات یاد رہے کہ بعض کفریہ مذاہب کے اندر محارم سے نکاح بھی جائز ہے ان کے مذہب باطل مذہب کے مطابق، مثلا کسی کا جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہے، یا جو ہے معاذ اللہ ماں یا بیٹی کے ساتھ اگر کسی کا جو ہے وہ نکاح پہلے ہوا ہوا ہو، یا ماں سوتیلی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کسی کا نکاح سابقہ مذہب میں ہوا ہوا ہے تو اسلام قبول کرے گا تو یہ نکاح باقی نہیں رکھے جائیں گے بلکہ یہ نکاح ختم کر دیے جائیں گے اور ان کے مابین جدائی کر دی جائے گی، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے دو جو ہے وہ بہنوں سے نکاح کیا ایک ہی عقد کے اندر اور اب بھی وہ دونوں ہی اس کے نکاح عقد کے اندر موجود ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو ان کے درمیان بھی تفریق کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی۔ یہ تو تھا نکاح سے متعلق احکام۔ اگلے احکام آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کی جو اولاد ہے اس کا کیا حکم ہوگا، وہ اولاد جو ہے وہ کیا شمار ہوگی، کس کے تابع شمار ہوگی۔ اولاد اگر ناسمجھ ہے، نابالغ ہے اور ناسمجھ ہے، وہ اسلام یا کفر کو جانتی ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جس نے میاں بیوی میں سے جس نے اسلام قبول کیا ہے، والدین میں سے ان بچوں کے والدین میں سے جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ اسی کے تابع شمار ہو کر مسلمان قرار پائے گی، جبکہ وہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ ملک میں یا دوسرے فقہی اصطلاح کے اعتبار سے کہیں تو وہ دونوں یا تو دارالحرب میں ہوں یا دارالاسلام میں موجود ہوں۔ تو ایسی صورت کے اندر ان دونوں کا حکم یوں ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ نابالغ ہے، نہ سمجھے، تو وہ جو اسلام قبول کرے گا اس کے تابع شمار ہو کر احکام دنیاویہ کے اندر اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ اور اگر اولاد نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اور سمجھدار ہونے کے بعد اس نے معاذ اللہ دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لیا، تو اب وہ باپ کے تابع شمار نہیں ہوگی یا اسلام قبول کرنے والے کے تابع شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس نے جو مذہب قبول کیا ہے اس کے مطابق ہی اس کا حکم ہوگا، اگر کفریہ مذہب اختیار کیا تو کافر ہوگا، اور اگر اسلام قبول کیا ہے تو بہرحال پہلے بھی جو ہے وہ مسلمان ہی کا اس کا حکم تھا، جبکہ اس کے والد یا والدہ میں سے کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اور اب بھی اس پر مسلمان ہونے کا ہی حکم ہے کہ اب تو وہ خود جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اور اگر جو ہے وہ ناسمجھ بچہ ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ناسمجھ ہے، تو اب وہ اپنے والد یا والدہ میں سے جو مسلمان ہے اس کے تابع شمار ہو کر مسلمان قرار پائے گا. کب تک؟ بالغ ہونے تک، یا سمجھدار ہو کر اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے تک. جب سمجھدار ہو گیا یا بالغ ہو گیا تو اب وہ باپ کے تابع شمار نہیں ہوگا، یا والدین میں سے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کے تابع شمار نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا اپنا خود جو ہے وہ اسلام یا کفر اختیار کرنے کو دیکھا جائے گا. جو مذہب وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کے احکام ہوں گے. مزید تفصیل کے لیے ان مسائل کے اندر خاص طور پر دارالافتاء اہل سنت سے آپ جو انٹرنیشنل ڈیسک کے نمبر ہیں دارالافتاء اہل سنت کے، ان پر رابطہ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ڈیسک کے نمبرز کے اوپر آپ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں. جمعہ المبارک کے علاوہ اتوار والے دن بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف.
یہ سوال ہے کہ قبرستان میں جب جائیں تو اکثر قبروں کے سرحانے پہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ درخت لگانا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو ان کی جڑیں اگر مردے کو پریشان تو نہیں کرتی قبر والے کو؟
جی مزید کون؟
جنید رضا اتاری، باب المدینہ، کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہو اور رخصتی ابھی باقی ہو، اور ان دنوں لڑکا اگر چاہے کہ میں اپنے گھر کا سامان خود لینا چاہتا ہوں، تو کیا وہ لڑکی اس کے ساتھ جا کر وہ خود اپنا سامان لے سکتے ہیں، یہ اچھا ہے، یا والدین جو ان سے پیسے لیتے ہیں جہیز کے کہ آپ پیسے دیں ہم جہیز لے کر دیں گے، وہ اچھا ہے، یا لڑکا لڑکی کو بھیجا جائے، لڑکا اگر خود کہے کہ میں خود خرچہ کروں گا تو ان کے ساتھ بھیجا جائے، وہ بہتر ہے؟ جزاک اللہ خیر، رہنمائی فرما دیجیے.
جی پہلا سوال کہ قبر کے کنارے درخت لگے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیسا ہے، اور کیا اس درخت کی جڑوں سے میت کو پریشانی ہوگی؟ میت کو تو جڑوں سے پریشانی نہیں ہوگی، ہاں البتہ اگر بڑا درخت ہے کہ جس کی جڑوں کی وجہ سے قبر کی دیواروں کو جو ہے وہ گرنے کا اندیشہ ہے، تو یہ بہرحال قبر کے اعتبار سے وہ ہوگا کہ کل کو قبر جو ہے وہ اس کی جڑوں کی وجہ سے ڈھہ نہ جائے یا اس کی دیواریں گر نہ جائیں، باقی میت کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں قبر کے اوپر جو ہے وہ لگایا بھی نہیں جاتا، سائیڈ میں لگایا جاتا ہے، اور اس میں عمومی طور پہ نیت لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جب تک جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا ذکر کرتا رہے گا، کیونکہ جب تک یہ چیزیں ہری بھری ہوتی ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو ان کے ذکر سے میت کو انسیت ملتی ہے، اس کو جو ہے وہ دلی خوشی جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس اعتبار سے جائز ہے. ہاں وقفی قبرستان ہے جہاں پر اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ جگہ گھیر رہے ہیں، جو کہ دیگر مسلمانوں کی قبروں کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے، تو پھر منع کیا جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، جگہ تنگ قبروں کے لیے نہیں پڑتی، تو پھر بیچ میں ویسے ہی جگہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، اس جگہ پہ اگر کوئی لگاتے ہیں اور معمولی سا پودا وغیرہ لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. سوال جہیز سے متعلق کہ جہیز کے مطالبے کے اعتبار سے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ ناجائز ہے، تو اگر مطالبہ نہ ہو تو کیا لڑکا اگر اپنے گھر کے لیے خود سامان خریدنا چاہتا ہے تو کیا وہ خرید سکتا ہے اور لڑکی کے ساتھ جا کر خرید سکتا ہے؟ نکاح جب ہو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر لڑکی کے ساتھ جا کر بھی خرید سکتا ہے، ہاں اگر نکاح نہیں ہوا فقط منگنی ہوئی تو پھر لڑکی کے ساتھ یوں جانا جائز نہیں ہوگا. اگر لڑکا اپنی جانب سے، لڑکی والوں کی جانب سے پیسوں کا تقاضا نہیں ہے، لڑکا اپنی جانب سے جو ہے وہ اپنی شادی کے بعد والی زندگی سے متعلق جو ہے وہ گھریلو سامان خریدنا چاہتا ہے، تو وہ چاہے خود خریدے یا اپنی جو ہے وہ بیوی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ جا کر خریدے، یا اپنی خوشی سے جو ہے وہ پیسے اپنے سسرال والوں کو دے دے کہ میری بیوی کی رضامندی سے جو ہے وہ سامان خرید لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں جانب سے صراحتاً یا دلالتاً مطالبے کی کوئی صورت نہیں ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مزید خواب.
میرا نام محمد اجاز ہے، میں اسپین کے شہر ترتوسا سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے، کیا شادی میں سونے کا سیٹ دینا ضروری ہے؟ اگر نہ دیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے.
جی سونے کا سیٹ دینا ضروری ہے شادی میں؟ ضروری تو اگر کہیں تو نکاح ضروری ہے، باقی اس کے علاوہ چیزیں ضروری نہیں. ہاں مہر جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، لیکن وہ بھی فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا، اگر معجل ہو تو فوراً دیا جائے گا، ورنہ بعد میں بھی دیا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ رسم و رواج کے طور پر بہت ساری چیزیں لی دی جاتی ہیں، منہ دکھائی ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو یہ شرعاً ضروری نہیں ہے. ہاں رسم و رواج کے طور پر جو ہے وہ جائز ہے. تو جہاں پریشر میں آ کر جو ہے وہ بندہ نہیں دے رہا، اپنی خوش دلی کے ساتھ دے رہا ہے تو جائز ہے. سونے کا سیٹ دینا بھی جائز ہے، اور اگر نہ دیا کوئی دوسرا سیٹ دیا تو بھی جائز ہے. بلکہ بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ سونے کے سیٹ کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، دیگر جو ہے وہ چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے. ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر عمومی طور پر جو ہے وہ سونے کو ترجیح دی جاتی ہے، مالیت کی بھی وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی. تو بہرحال کوئی لازم نہیں ہے. اور کسی چیز کے نہ دینے کی وجہ سے تانا دینا، یہ بہرحال تانا دینے والوں کا تانا دینا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی شخص نے اس صورت میں مجبور ہو کر اس کے تانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو وہ چیز دی، تو پھر یہ بعض صورتوں میں یہ رشوت بھی بن جائے گا کہ دینے والے کے لیے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال لینے والے کے لیے وہ چیز گناہ بن جاتی ہے. جی مزید کال.
منظور سنتارے اٹلی کے شہر میلان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسلام میں اپنی پسند کی شادی کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں اسلام میں اپنی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے، نکاح بغیر رضامندی کے نہیں ہوتا، رضامندی کے ساتھ ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے. تو ایجاب و قبول جو ہے وہ زبردستی ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، وہ تو رضامندی کے ساتھ ہی ہوگا. ہاں پسند کی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو جائز ہے جبکہ جائز طریقہ کار اختیار کیا جائے. کہ اگر کسی کو کوئی عورت جو ہے وہ ایک نگاہ پڑی اور پسند آ گئی، یا ویسے ہی اس کو جو ہے وہ کسی ذرائع سے معلوم ہوا اور اسے کوئی عورت پسند آ گئی، تو اب اس کے لیے جو اسلامی طریقہ کار ہے کہ والدین کے ذریعے، گھر والوں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا جائے، وہ قبول ہو جائے تو شادی کر لی جائے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. لیکن اس کے برعکس فی زمانہ جو پسند کی شادی کہلاتی ہے، لو میرج کہلاتی ہے، اس کی ابتدا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہی گناہوں سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں پیار و محبت ابتدان کرتے ہیں، گفت و شنید، بات چیت، ملنا ملانا، یہ تمام چیزیں جبکہ نکاح سے پہلے ہو رہی ہیں، ناجائز اور گناہ کے کام ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو اس چیز کو کہ جناب پہلے پسند کیا جائے، پہلے جو ہے وہ محبتیں بڑھائی جائیں، پہلے ناجائز جو ہے وہ رابطے رکھے جائیں اور پھر شادی کی جائے، تو اس کی تو اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اس بات کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، اسلام پردے کا درس دیتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے. تو اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح پسند کی شادی کی جائے. تو لہٰذا جو اس طریقے سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری نتیجے کے اندر والدین کو ناراض کرتے ہیں یا ان کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، پھر جو ہے وہ چھپ چھپا کر شادی کرتے ہیں یا بھاگ کر شادی کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گناہوں، صرف ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہیں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں پسند آئی، والدین کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا اور پھر وہ بھی والدین نے بہتر سمجھا اور انہوں نے وہاں پر نکاح کا پیغام دے دیا اور پیغام بھی قبول ہو گیا، سامنے والوں نے بھی قبول کر لیا، تو ٹھیک ہے. باقی یہ کہ والدین اگر منع کریں تو والدین کی بات کو بھی ماننا چاہیے. ہاں والدین کو بھی یہ چاہیے کہ بلا وجہ منع نہ کریں، لیکن اگر والدین منع کرتے ہیں تو ان کے تجربات کی روشنی کے اندر اولاد کو بھی بہرحال اس معاملے کے اندر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. نافرمانی سے دونوں کو ہی بچنا ضروری ہے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. کچھ سوالات جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو کیا ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، یعنی طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ بیوی کو ماں یا بہن کہنا گناہ ہے، کہنے والا گناہگار ہوگا، لازم ہوگا کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. لیکن فقط ماں یا بہن کہنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. لہذا یہ سمجھنا کہ بیوی کو ماں کہہ دیا یا جو ہے وہ بہن کہہ دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں فقہی اصطلاح کے اندر ایک پورا الگ سے باب ہے جسے باب زہار کہا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، اگر اس طرح کہا کہ حرمت کے اندر اپنی ماں سے اپنی بیوی کو تشبیہ دی، تو یہ اس سے حرمت زہار ثابت ہو جاتی ہے اور بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ زہار کا کفارہ ادا نہ کر دیا جائے، جو کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں کہ اس میں ایک بھی گیپ نہ آئے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کھانے کی یا پانی کی منہ بھر طے ہوگی تو وضو توڑ دے گی، اگر منہ بھر طے نہیں ہے یا فقط بلغم کی کہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں آمنے سامنے سے شادی کرنا جائز ہے، مطلب وٹے سٹے کی شادی؟ شادی یوں کہ ایک گھرانے سے جو ہے وہ لڑکی ہے اور دوسرے گھرانے سے جو ہے وہ لڑکا ہے، یعنی دونوں کے گھروں کے آپس میں جو ہے وہ شادی ہو کہ ادھر کی لڑکی ادھر جائے، ادھر کی لڑکی ادھر آئے، نکاح کیا جائے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نکاح ہو اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مہر ہو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ مہر ہی جو ہے وہ نہ رکھنا، ایک دوسرے کے نکاح کو ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کا مہر قرار دے دینا، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر مہر قرار نہیں دیا تو بہرحال مہر مثل لازم ہوگا۔ تو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے نکاح اس طرح کرنا کہ ادھر کی لڑکی ادھر اور ادھر کی لڑکی ادھر آئے۔ فی زمانہ جب کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ دین سے ناواقفیت ہے، اور لوگ اس طرح کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ فقط جو ہے وہ ون سائڈ سے کسی بھی چیز میں غلطی ہونے پر دوسرے سائڈ کی غلطی نہ ہونے کے باوجود انہیں اس کی سزا دی جاتی ہے، سنایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک کی طلاق ہونے پر دوسرے کو بلا وجہ طلاق دے دی جاتی ہے، اور وہ خود نہیں دینا چاہتے بلکہ گھریلو پریشر میں آ کر گھر والے کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری بیٹی کو اس نے طلاق دیا ہے تم بھی ان کی بیٹی کو طلاق دو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی شادی کرنے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ جی مزید کال دیجیے۔
جناب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح انسان نکاح کر رہا ہے، مطلب انسان نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو یہ چیز نہیں بتا سکتا، مطلب کہ گھر میں اختلافات بڑھ جائیں گے کہ میں نے نکاح کیا ہے، اس کے بعد اگر وہی بندہ اسی لڑکی کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کروا رہے ہیں گھر والے، مطلب انہیں پتہ نہیں ہے پچھلے نکاح کا، تو کیا وہ جائز ہوگا؟
جی مزید کو۔
سالی ہوتی ہے، یعنی کہ میری بیگم کی جو بہن ہے وہ شادی شدہ ہے، تو وہ سالی جو محرم ہوتی ہے، اور دوسرا اور سالی کی بیٹی، یعنی کہ اگر میں نے اپنی سالی کی بیٹی اڈاپٹ کی ہے تو وہ میرے لیے محرم ہوگی یا نا محرم ہوگی؟
جی مزید کو۔
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ عموماً یہ بات مشہور پائی جاتی ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے، گھر کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں بھی سوبک ہے، سوا مہینہ اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے، اور دوسرا اگر بچے کی ولادت ہو تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں بھی سوبک ہے، اس کے بارے میں شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں، کیا یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر جائز ہیں یا نہیں؟
جی پہلا سوال نکاح پر نکاح سے متعلق ہے۔ لوگ اسے نکاح پر نکاح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے نکاح کر لیا تب اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر نکاح کرنا، کیا یہ نکاح پر نکاح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ نکاح پر نکاح کیا ہے۔ نکاح پر نکاح یہ ہے کہ ایک عورت کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کا اس نکاح کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق لیے بغیر وہ عورت اپنا نکاح کسی اور شخص سے کرے، تو یہ نکاح پر نکاح ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن جو صورت انہوں نے بیان کی کہ اولاً جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ گھر والوں سے شادی کر لی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طریقے سے کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی اگر جو ہے وہ اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر جب نکاح جو ہے وہ کرتی ہے، اپنے اولیاء کی ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی اور وہ نکاح غیر کف میں ہو رہا ہے، تو پھر وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اور اگر کف میں ہو رہا ہے تو بھی بہرحال اس طرح چھپ کر نکاح کرنے میں کئی جگہوں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور آگے بھی مزید جھوٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لہٰذا اس کی تو ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور نکاح ویسے ہی جو ہے وہ کہا گیا کہ اعلانیہ کرنا چاہیے، بتا کر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی بعد میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کیوں جو ہے وہ آپس میں آ رہے جا رہے ہیں، پتہ ہو کہ بھائی میاں بیوی ہیں اس لیے جو ہے وہ آ رہے جا رہے ہیں۔ یہ اگر اس شخص کے ساتھ یہ عورت جا رہی ہے تو اس کا نکاح ہوا تھا ابھی چند دن پہلے مسجد کے اندر یا علاقے میں، محلے میں، سب کو معلوم ہے۔ تو نکاح کے اعلان کا یہ جو ہے وہ مقصود ہے کہ آپس میں لوگوں کی بدگمانیاں، ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراضی، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ اعلانیہ نکاح کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال نکاح اعلانیہ کرنا چاہیے، والدین کی رضامندی سے کرنا چاہیے۔ اب اس صورت میں جبکہ اگر پہلے نکاح کیا، اگر وہ نکاح شرعاً مناقب ہی نہیں ہوا تو اگلا نکاح ہی اصل نکاح ہوگا، اس سے پہلے ان کا رابطہ رکھنا وغیرہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلا نکاح فی نفسی ہی جو ہے وہ جائز ہو گیا فقہی اعتبار سے، تو دوسرا نکاح بھی اس کے اوپر والدین کی موجودگی کے اندر کیا گیا ہے تو وہ تجدید نکاح جو ہے وہ شمار ہوگا، تو وہ نکاح بھی درست ہو جائے گا۔ البتہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ احکام میں فرق پڑ سکتا ہے کہ پہلے نکاح کے اندر جو ہے وہ مہر رکھا تھا اور دوسرے نکاح میں مہر اس سے زیادہ رکھا یا کم رکھا، تو دوسرا مہر کن صورتوں کے اندر لازم آئے گا، اس کی بہرحال اپنی تفصیل ہے، جس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیجئے، رابطہ کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے تو اس کی تمام تفصیل معلوم کر کے آپ کو اس بارے میں جواب دے دیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہمارا کہ سالی محرم ہے یا نہیں؟ بیوی کی بہن سے نکاح اس وقت تک حرام ہے جب تک بیوی نکاح میں ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بیوی کی بہن سے نکاح شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ تو بیوی محرم نہیں ہے، کہ محرم وہ ہوتی ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے ساس کہ بیوی کی طلاق بھی بیوی کو کوئی دے دے خدا نخواستہ، یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو بھی بہرحال ساس حرام ہی رہتی ہے، ساس حلال نہیں ہوتی، ساس جو ہے وہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو ساس محرم ہے، لیکن سالی کے ساتھ جو نکاح کی حرمت ہے وہ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اس لیے یہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، اور اس سے پردے کا حکم ہے۔ اور جس طریقے سے سالی نامحرم ہے، اسی طریقے سے سالی کی بیٹی بھی نامحرم ہے، خالو کے لیے جو بھانجی ہوتی ہے وہ نامحرم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو رشتہ بنے گا سالی کی بیٹی سے، وہ یقیناً جو ہے وہ خالو اور بھانجی کا نکاح رشتہ بنے گا، کہ بیوی کی بھانجی ہے اور بیوی کی بھانجی کے لیے یہ خالہ کا شوہر خالو بنے گا، تو یہ بہرحال اس میں پردہ ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ سوا مہینہ یا وفات کسی گھر میں ہو جائے تو وہاں پر جو ہے وہ جانے نہیں دیتے، اور اس میں جو ہے وہ سودا کورڈ انہوں نے جو ہے وہ یوز کیا کہا جاتا ہوگا۔ دیکھیں، اولاً تو یہ کہ بدشگونی لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کسی کی فوتگی سے کسی اور کے اوپر اس کے اثرات پڑیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسلام بدشگونی سے منع کرتا ہے، ایسے توہمات میں پڑنے سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا فوتگی کی صورت میں یا چلے کی صورت کے اندر، جو سوا مہینہ جو ہے وہ عورت کا نفاس والا ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اس میں کسی حاملہ عورت کے وہاں پر آنا جانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔
مفتی صاحب کے برگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد کفریہ کریمہ کہہ دے اور اسے سمجھانے کے باوجود بھی وہ توبہ نہ کرے اور ایمان تجدید ایمان نہ کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی بیوی پر کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بیوی اسے چھوڑ دے یا اسی کے ساتھ رہے؟ جزاک اللہ خیر۔
جی مزید کال۔
اگر کسی نے جیسے کہ طلوع آفتاب کا جو آخری وقت تھا، مکروہ وقت داخل ہونے کے پہلے، جیسے کہ 6:28 کا وقت ہے، اب اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جائے گا صبح کا، تو اس نے 6:28 پر پرفیکٹ وقت پر سلام پھیر دیا تو کیا اس کی نماز فجر ہو جائے گی کہ اس کو دہرانا پڑے گی؟ دوسرا سوال یہ کہ جو آپ نے ابھی حدیث پاک بتائی کہ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا حدیث کا مفہوم ہے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو اگر کوئی اتنی عمر تو پاتی نہیں ہے، اتنی طویل عمر، تو 200 سال کے گناہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرما دے۔ جزاک اللہ خیرا۔
جی مزید کال۔
حضرت فرض یہ کرنا ہے کہ شادی کے کتنے دن بعد تک ولیمہ کر سکتے ہیں؟
جی ولیمہ کب تک کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ بک دے تب ایسی صورت میں توجہ دلانے پر توبہ بھی نہ کرے، تجدید ایمان بھی نہ کرے، تجدید نکاح بھی نہ کرے، تو کیا حکم ہے؟ اگر واقعی کفریہ کلمہ بکا ہے تو بہرحال اس کے اوپر یہی احکام ہیں کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ پھر اس کے اندر کچھ تفصیل بھی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ بعض جملے کفریہ ہوتے ہیں اور بعض وہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں کہنے والے پر بھی کفر کا حکم ہوتا ہے۔ پہلی صورت کو لزوم کفر اور دوسری صورت کو التزام کفر کہتے ہیں، اصطلاحی گفتگو ہے۔ بہرحال کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ جناب اس پر کفر کا حکم ان معنوں میں ہے کہ یہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو گیا، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء سے بلکہ عام عالم سے بھی نہیں، مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے اور ان کے فیصلے کے بعد ہی اسے یہ بات بتائی جائے، اور وہ اس کی گفتگو کلام اور ساری چیزوں کے سننے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے۔ جس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ اس یہ شخص جو ہے وہ کافر ہو گیا، اس کے لیے نکاح کرنا، اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو گیا، تو اب اس صورت میں اس کی بیوی کا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔ بیوی اس سے علیحدگی اختیار کرے جب تک کہ یہ توبہ کر کے، تجدید ایمان کر کے دوبارہ تجدید نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ نہ رہے۔ اگر یہ نہیں رہتا تو بیوی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی، اور عدت گزارنے کے بعد بہرحال اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ یہ حکم تھا جب کہ مرد نے جو ہے وہ کفریہ کلمہ بکا۔ اگر عورت نے کفریہ کلمہ بکا تو ایسی صورت کے اندر حکم اس کے لیے بھی وہی ہے کہ توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، لیکن یہاں پر عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ کفریہ کلمہ بکے اور بولے کہ میں جو ہے وہ عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر رہی ہوں۔ نہیں، ہاں شوہر کو تو ضرور یہ کہا جائے گا کہ اس سے دور رہے، لیکن بہرحال عورت کو اسی بات کا پابند کیا جائے گا کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، اور اپنے اسی شوہر کے ساتھ تجدید نکاح کرے۔ عورت کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خود کفریہ کلمہ بک کر کسی اور سے عدت گزار کر خود بخود یوں نکاح کر لے، اس کی اجازت نہیں، بلکہ عورت اسی بات پر مجبور ہوگی کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ ہی کرے، جبکہ کفریہ کلمہ عورت نے بکا ہے۔ اگر مرد نے بکا ہے تو اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا کہ اس کو اسی طرف لایا جائے گا کہ توبہ کر لے، تجدید ایمان کر لے، تجدید نکاح کر لے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا یا اس کے علاوہ بھی، یعنی اگر اس کے اوپر واقعی ایسا حکم لگ گیا کہ اس کا نکاح باطل ہو گیا، تو اب بھی بہرحال جو تجدید نکاح کیا جائے گا وہ عورت کی رضامندی سے ہوگا۔ اگر عورت جو ہے وہ اس میں راضی نہیں ہے تو بہرحال پھر عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ عدت گزار کر آگے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، ہمارے عمران بھائی ہیں، ہند سے کال کرتے ہیں، کہ وقت پر جو ہے وہ فجر کی نماز کا سلام پھیرا۔ اب وقت پر بالکل 28 پر ہی آ کر پھیرا۔ دیکھیں دار و مدار یہ ہے کہ طلوع آفتاب کا وقت شروع نہ ہوا، اب وہ لمحہ ہی ہے کہ ایک لمحہ اس کا اس طرف ہے اور ایک لمحہ اس طرف ہے، اگلا لمحہ ہے، تو اگلا لمحہ شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے جو ہے وہ سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی، اور اگر جو ہے وہ سلام اس وقت پھیرا کہ اگلا لمحہ داخل ہو گیا تھا طلوع آفتاب والا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ منٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں پھر سیکنڈوں کا بھی بہرحال اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کی ایپ دیکھیں گے تو اس میں سیکنڈ بھی جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب سیکنڈ میں بھی بتائیے کہ میں اس سیکنڈ کے بالکل کونے پر آ کر، نوک پر آ کر میں نے سلام پھیرا، تو یہ ادھر شمار ہوگا یا ادھر ہوگا۔ تو اسلام میں اس طرح کی پیچیدگیاں یا دقیق چیزیں نہیں ہیں کہ یوں جو ہے وہ اس چیز کو یوں بالکل جناب آخری لمحہ اور سیکنڈ کا بھی، پھر جو آگے منی سیکنڈ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ جو ایک نظام اور انداز ہے وہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ہر ایک کو سمجھ میں آ سکے۔ تو جو چیز بیان کی گئی ہے، اب جب اس نے سلام پھیرا، اب وہ وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ وقت وہ ہے کہ جناب 28 کے اوپر ہی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب شروع ہو رہا ہے، تو یہی شمار کیا جائے گا کہ اس کا سلام جو ہے وہ طلوع آفتاب ہونے کے بعد جو ہے وہ پھیرا ہے، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ اس نماز کو اپنی دہرائے گا۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، مختلف احادیث ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسے بھی ہم نے درود پاک کی فضیلت ابتدا بیان کی کہ اگر 200 بار جمعے کے دن درود پاک پڑھیں تو 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ لوگوں کی زندگیاں عموماً اتنی نہیں ہوتی، اس سے مراد یہ مبالغہ کہ اس کے بہت سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، کہ اگر اس کی 200 سال کی عمر ہوتی اور گناہ ہوتے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی یہ بات یاد رہے کہ اس طرح کے فضائل کے اندر جن گناہوں کی معافی کی بات ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہے وہ یوں معاف نہیں ہوتے، وہ یا تو سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا بعض مخصوص اعمال ہیں ان کے ذریعے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، جیسے جنازے کو کندھا دینا، یوں ہی حج مقبول کہ یہ گناہ کبیرہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ایک اور سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ولیمے کا پوچھا تھا کہ ولیمہ جو ہے وہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ تو ولیمہ جو ہے وہ شادی کے بعد شب زفاف جب ہو گئی، اب اس کے بعد اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، یعنی 2 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے ولیمہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد جو ہوگا وہ سنت ولیمہ نہیں ہوگا، وہ ایک دعوت تو کہی جا سکتی ہے لیکن جو سنت ولیمہ ہے جس کا ثواب ہے جس کی ترغیب احادیث طیبہ میں دلائی گئی وہ 2 دن تک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء